الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ رتن ملت سورہ فاتحہ سے متعلق ربیع الاول شریف سے پہلے میری گفتگو جاری تھی، ایاک نعبدو ویاک نستعین تک میں تفاسیر کے حوالے سے پہنچا تھا، اب تقریباً چھ جمعۃ المبارکہ میں میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. وہ ساری گفتگو انٹرنیٹ www.ahlesunnat.net پر موجود ہے. نیچے مکتب جو موجود ہے اس میں بھی آپ کو سی ڈی مل جائے گی, اور موبائل میں ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی وہاں پر دستیاب ہے. اس آیت مقدسہ میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت نور, بہت روشنی ہے. اس آیت مقدسہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پانچ نام ذکر فرمائے. آپ الحمدللہ سے شروع کریں تو جب ہم الحمدللہ پڑھتے تو اس میں اللہ کا نام موجود ہے. ایک رب العالمین, اللہ تعالی کا دوسرا حسین نام رب موجود ہے. پھر رحمان نام موجود ہے, پھر رحیم نام موجود ہے, اور پھر مالک یوم الدین میں مالک نام موجود ہے. پھر فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے اللہ فرمایا گیا, پھر رب فرمایا گیا, پھر رحمان فرمایا گیا, پھر رحیم فرمایا گیا, پھر مالک فرمایا گیا. یعنی گویا یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم تمہارے اللہ ہیں. تمہیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں پالا, ہم تمہارے رب ہیں. تم نے گناہ کیے, ہم نے تمہارے گناہوں پر پردے رکھے, اس لیے کہ ہم رحمان ہیں. تم نے سچی توبہ کی, گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگی, ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی کیونکہ ہم رحیم ہیں. فرمایا کہ ایک دن جزا و سزا کا مقرر ہے, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی کل وہ اس کو دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کل وہ اسے دیکھے گا, اور وہ روز قیامت کا دن ہے, وہ روز محشر کا دن ہے. فرمایا مالک یوم الدین, یاد رکھو کہ اس دن کے مالک بھی ہم ہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کون سے گناہ تم نے چھپ کے کیے, کون سے گناہ تم نے ظاہراً کیے, ہمیں سب معلوم ہے, اور ہم اس دن کے مالک ہیں. اب فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں کہ ہر انسان, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ہر انسان کی زندگی تین احوال پر مشتمل ہے, ماضی, حال اور مستقبل. یعنی گزرا ہوا, موجودہ اور آنے والا. تینوں احوال میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے. انسان کا وجود تک نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود بخشا، اس میں بھی ہم رب کریم کے محتاج. انسان جب کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھلایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پلایا. آپ ذرا غور تو کریں، اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں پر میں قربان جاؤں. ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، آپ سوچے وہ ماں کے انگوٹھے کو نہیں چوستا، وہ ماں کی انگلی کو نہیں چوستا، وہ سیدھا ماں کے پستان کی طرف اس کا منہ بڑھتا ہے اور اس کے لب کھلتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، اس کو ماں کے پیٹ میں کس نے بتا دیا کہ تجھے غذا ماں کے انگوٹھے سے نہیں ملے گی، تجھے غذا ماں کی انگلی سے نہیں ملے گی، تجھے غذا ملے گی تو ماں کے پستان سے ملے گی. وہ بچہ فوراً ماں کے پستان کی طرف بڑھتا ہے، اس کو چوستا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری غذا یہیں پر رکھی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرا رب کتنی عظیم شان والا ہے جو ماں کے پیٹ میں بتاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ تو انسانوں کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک مرغی کو دیکھیں، وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے، 40 دن کے بعد انڈوں پر سے کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ انڈے خود بخود ٹوٹتے ہیں، اس میں سے چوزے نکلتے ہیں. چوزوں کو انڈوں نے سمجھ، انڈوں میں یہ سمجھ کس نے دی کہ یہ تمہاری ماں ہے؟ اچھا پھر اچانک اوپر سے جب چیل آتی ہے، چوزے ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ اپنے ماں کی طرف بڑھتے ہیں، ماں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. وہ انڈا کہ جس میں کوئی چیز بغیر ٹوٹے ہوئے داخل نہ ہو سکے، وہ انڈا کہ جس میں کوئی چیز بغیر ٹوٹے ہوئے باہر نہ آ سکے، اس انڈوں میں چوزوں کو کس نے سمجھا دیا یہ جو آگے چل رہی ہے یہ تیری دوست ہے، اور یہ جو اوپر اڑ رہی ہے یہ تیری دشمن ہے؟ وہ اللہ کی ذات پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے ہم محتاج، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود بخشا، اور پھر ہماری غذا کا انتظام فرمایا. ہماری غذا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ماؤں کے پستانوں میں رکھی. انسان کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کھلا اور پلا رہا ہے. اب جبکہ انسان خود کھا سکتا ہے، خود پی سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے. اللہ تعالی ہی اسے کھلاتا ہے، اللہ تعالی ہی اسے پلاتا ہے. بے شمار یہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو اپنی شاپس کے مالک ہیں، عموماً وہ کہہ دیتے ہیں ملازموں سے کہ ہم تجھے دوپہر کا کھانا دیتے ہیں، ہم تجھے کھلاتے ہیں. عموماً ماں باپ غصے میں اپنی اولاد سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے اتنا اچھا کھلاتے ہیں، ہم تجھے اتنا اچھا پلاتے ہیں. سن لو کہ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا پلاتا، میرا اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، میرا اللہ ہے کہ جو سب کو پلاتا ہے. تو کھانے پینے کا طریقہ اور اس کے ڈھنگ ہمیں آ گئے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہمان کو لائے اپنے گھر، 75-80 سال کا وہ بوڑھا تھا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا. اس نے جب کھانا شروع کرنا چاہا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ وہ معاذ اللہ کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، میرا تمہارے اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لی، وہ گھر سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، اے ابراہیم ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، باوجود اس کے کفر اور باوجود اس کے شرک کے ہم اسے 70 سال کھلاتے رہے اور تم اسے 2 لقمے نہیں کھلا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اس کی تلاش میں نکلے اور تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ لے کے آئے، بٹھایا، دوبارہ کھانا اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا ابراہیم بڑے عجیب ہو، پہلے آیا تو کھانے کی پلیٹ کھینچ لی، اب پھر مجھے تلاش کر کے لائے اور پھر کھانا میرے سامنے رکھا، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ من عن جیسا تھا بالکل ویسا بیان کر دیا۔ وہ کافر، وہ مشرک زار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا الہی مجھ جیسا کوئی لئیم نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کوئی کسی کو نہیں پلا سکتا۔ اگر دنیا کھلانے لگ جائے تو ہمیں بھوکا مار دے، دنیا پلانے لگ جائے تو غریبوں کو پیاسا مار دے، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہمیں کھلاتی اور پلاتی ہے۔ جو اللہ کو مانے اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی کھلاتا ہے۔ زمین پر ہم انسانوں کو کھلاتا ہے تو سمندروں میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، باغات میں تتلیوں کو کھلاتا ہے، زمین کے اندر وہ کیڑوں مکوڑوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے وجود بخشا، ہم کھانے پینے کے قابل نہیں تھے، کھلایا پلایا، اب ہم کھانے پینے کے قابل ہیں، اب بھی رب کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، ہم رب کے محتاج ہیں۔ اور آئندہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، ہم رب ہی کے محتاج ہیں۔ نزع کے وقت، موت کے وقت، قبر کے اندھیروں میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، میزان عدل پر، حوض کوثر پر، اگر ہم محتاج ہیں تو رب کے محتاج ہیں۔ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندو تم ہر حال میں میرے محتاج ہو، ہر وقت میرے محتاج ہو، ہر وقت میرے کرم کی تمہیں ضرورت رہی تھی، رہی ہے، رہے گی۔ اب جب ہر وقت تم میرے کرم کے محتاج ہو، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، آؤ نا، اپنی پیشانیاں میری بارگاہ میں جھکا دو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر نور ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی اس مختصر سی آیت مقدسہ میں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں، نماز میں کسی کو خطاب کر کے گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ اگر کسی کو خطاب کر کے وہ گفتگو کرے گا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوران نماز اگر وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، باپ سے مخاطب ہوتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں سوائے اللہ کے اور سوائے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے۔ بندہ نماز میں اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور بندہ نماز میں پیارے مصطفیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور قائدے میں حضور سے مخاطب ہو کے کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے پیارے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔
وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نمازی کا اللہ رب العزت کو شاہد اور موجود ماننا ضروری ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ نمازی کا حضور کو حاضر و ناظر ماننا بھی ضروری ہے. جس طرح وہ نماز میں اللہ کو شاہد اور موجود مانے، اسی طرح وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر و ناظر مانے. فرماتے ہیں جس طرح رب کریم کو راضی کرنے کی نیت کرے، اسی طرح پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی راضی کرنے کی نیت کرے. فرماتے تم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے حالت نماز میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب فرمایا. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ بندہ نماز میں حضور کریم علیہ السلام سے مخاطب ہے اور یہ کہتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، تو جو باتیں نماز میں پڑھنا جائز ہیں کیا وہ باتیں نماز کے علاوہ ناجائز ہوں گی؟ مجھے بتاؤ. ایک نمازی حالت نماز میں ثنا پڑھتا ہے، نماز کے بعد وہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک، ناجائز ہے. نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز سے نکل کر وہ سورہ فاتحہ پڑھے، کیا ناجائز ہے؟ نماز میں وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، کیا ناجائز ہے؟ نماز میں تو تم پڑھتے ہو حضور پر سلام، تو کیا نماز کے علاوہ حضور پہ سلام پڑھنا ناجائز ہے؟ ذرا غور تو کرو کہ بے تکے فتوے ہیں اس دور میں، اور قوم کو ایک منظم سازش کے تحت شرک و کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. عجیب لوگ ہیں، صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو کھڑے نہیں ہوتے، اور زمزم شریف جیسے آ جائے کھڑے ہوتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ سلام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے لیکن اس پانی کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے یہ زمزم ہے. میں نے کہا تم مقدس پانی کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن تم اسلام کے بانی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. افسوس کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. اللہ اکبر. تو جب تک نمازی نماز میں السلام علیک ایھا النبی نہیں کہے گا، سن لو کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالی کی حکمت میں قربان ہو جاؤں. جب تک نمازی نماز میں السلام علیک ایھا النبی نہیں کہے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے السلام علیک ایھا النبی کہنا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی قبولیت کے لیے یا رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آؤ ذرا علمی دنیا کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں یہ نعبد عبد سے بنا ہے، عین با دال عبد، اس کے لغوی معنی ہے اظہار عجز. اصطلاح شریعت میں یا تو یہ عبادتن سے بنا ہے یا یہ عبودتن سے بنا ہے. عبادت کے معنی عابد بننا، عبودت کے معنی عبد بننا. اب ایاک نعبدو کے معنی کیا ہوں گے؟ ایاک نعبدو کے معنی یا تو یہ ہوں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ایاک نعبدو کے معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے بنتے ہیں. یاد رکھو لوگو، اہل علم فرماتے ہیں مخلوق کا سب سے بڑا کمال اس کی عبدیت ہے. مخلوق کا سب سے بڑا کمال اس کی عبدیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور کے لیے فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. فرماتے مخلوق کی سب سے بڑی معراج اس کی عبدیت ہے. تو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ اس دل سے دنیا کو نکال دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں محبت اپنے دل میں بٹھا لے، تب تو یہ اللہ کا صحیح بندہ بن سکتا ہے. اگر کامل بندہ بننا چاہتے ہو کہ مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہے، اگر آپ ایک اچھا عبد بننا چاہتے ہو، اچھا بندہ بننا چاہتے ہو، تو اس دل سے دنیا کو نکالنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو صحیح معنوں میں اس دل میں بٹھانا ہوگا۔ اب اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ اللہ کی محبت ملے گی تو پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اور پیارے مصطفیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ پیارے مصطفیٰ کی محبت ملے گی اللہ والوں کے وسیلے سے۔ روضہ پاک کا دامن تھامنا ہوگا، داتا لاہوری کا دامن تھامنا ہوگا، غریب نواز، بابا فرید، ان بزرگوں کا دامن تم نے تھامنا ہوگا۔ یاد رکھو، عشق الہی اور عشق رسول کی پہلی چنگاری کسی اللہ والے کی صحبت سے ملتی ہے۔ عشق رسول اور عشق الہی کی پہلی چنگاری کسی اللہ والے کی صحبت سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کا کامل بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہیں پتا چلے گا کہ عشق مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں اور عشق خدا کس کو کہتے ہیں۔ یہ تمہیں اللہ والوں کی صحبت سے پتا چلے گا، کیونکہ صحبت اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت تیرا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت ڈوبا دیتی ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت ماتھے پہ سہرا سجاتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت کبھی جوتے بھی پڑوا دیتی ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا کامل بندہ بنو، تو اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ سب سے اچھی صحبت اگر کسی کی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضور کی صحبت سب سے اچھی ہے، جس نے ظلمت گدائی انسان کو نور ایمان سے روشن کر ڈالا۔ حضور کی محبت ہی کا یہ اعجاز تھا کہ جس نے ابو بکر صدیق کو کائنات کا تاجدار بنا دیا۔ یہ حضور ہی کی محبت کا اثر تھا کہ جس نے فاروق اعظم کو قیصر و کسرا کا فاتح بنا دیا۔ یہ حضور ہی کی صحبت تھی کہ جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا کے چمکا دیا۔ یہ حضور ہی کی صحبت کا اثر تھا کہ جس نے مولا علی کو تاج ولایت پہنا دیا۔ اور یہ حضور ہی کی صحبت کا اثر ہے کہ جس نے حضرت بلال جیسے شخص کو پوری دنیا کا سردار بنا دیا ہے۔ تو سب سے اچھی صحبت اور سب سے افضل صحبت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے، جسے جو کچھ ملا ہے وہ حضور کی صحبت سے ملا ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ارزق بن قیس نے فرمایا، ہم احواز میں ایک نہر کے کنارے پر تھے کہ جس کا پانی خشک ہو گیا تھا، بس حضرت ابو برزہ اسلمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ غور سے سنیے گا، اس میں ایک نصیحت آموز بات ہے۔ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا، نماز پڑھنے لگے۔ ابھی نماز میں قرت شروع کی تھی کہ گھوڑا ان کا تیز قدموں کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا اور وہ جانے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نے نماز توڑ دی اور دوڑتے ہوئے گئے، گھوڑا لے کے آئے، اسے باندھا اور پھر نماز شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک آدمی نکتہ چین تھا، وہ کہنے لگا اس بوڑھے کو تو دیکھو، جس نے گھوڑے کی خاطر نماز چھوڑ دی۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، جب سے میں رسول اللہ علیہ السلام سے جدا ہوا ہوں، مجھ سے ایسی ناگوار بات کسی اور نے نہیں کہی۔ میں نے نماز کیوں توڑی تمہیں پتا ہے، میرا گھر کافی فاصلے پر ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو جانے دیتا تو پھر میں اپنے گھر والوں میں رات کے آخری وقت پہنچتا، بہت مشکل ہو جاتی۔ فرمانے لگے، سنو، میں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، میں حضور کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے ہمیشہ آسانی کو اختیار فرمایا ہے. یہ درس ہے منبر و محراب پہ موجود علماء کے لیے، یہ درس ہے ہماری تبلیغی جماعتوں کے لیے، یہ درس ہے اصلاح اور واعظ و نصیحت کرنے والے لوگوں کے لیے. خدا کے لیے اپنے دین کو اتنا مشکل نہ بناؤ لوگوں، اتنا ہارڈ نہ بناؤ کہ جو نماز پڑھنے آئے تو دین کے ایسے مسئلے بیان کرو کہ وہ بھاگنے لگ جائے. اسے پہلے مسجد میں آنے تو دو، اسے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکانے تو دو، اسے عبادت کی لگن اور عبادت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہونے تو دو، پھر تم آسان اور نرم الفاظ میں اس کی اصلاح کی کوشش کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ واپس نہیں جائے گا. آتے ہی ساتھ تم اس پہ فتوے لگانے لگ جاؤ، بھائی تم نے نیچے سے پینٹ فوٹ کر لی نماز نہیں ہوگی، اوپر سے شلوار چڑھا لی نماز نہیں ہوگی، گرے بارٹن کا بٹن کھلا ہوا ہے نماز نہیں ہوگی، وہ تم امامہ پہن کے نہیں آئے نماز نہیں ہوگی. ایک دم تم اتنی سختی اختیار کرنے لگ جاؤ یہ بھاگ جائے گا. ذرا نرمی سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. پیار کی بولی اس دور میں ہر شخص سمجھتا ہے، کسی کو بھگانے کی کوشش نہ کرو. اسلام بہت آسان ہے، آسانی سے سمجھاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باتیں اس کے دل و دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھا نمازی بن جائے، آپ سے اچھا وہ عبادت گزار بن جائے. صحبت کے متعلق بہت باتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ اس محدود سے وقت میں میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ بخیل کی صحبت دل کو سخت بنا دیتی ہے. بخیل جو ہوتا ہے وہ گویا اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا غلط خالی ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا، اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی تجوری خالی ہو، وہ کبھی کسی غریب کو نہیں دے گا. اگر آپ نے اس سے دوستی کر لی تو آپ کو بھی غریبوں کو دینے سے روک دے گا، مدد کرنے سے روک دے گا. فرماتے بخیل کی صحبت کو گویا اختیار نہ کرو کہ بخیل کی صحبت دل کو سخت بنا دیتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں اس کی صحبت اختیار کر لو جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اور بھول جائے. اس کی صحبت اختیار کرو جو نیکی کرے اور بھول جائے، ایسا نہیں کہ نیکی کرے تو بار بار تمہیں تانے دینے لگ جائے کہ فلاں وقت یاد ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہاری بہن کی شادی ہو رہی تھی اتنے پیسے دیے تھے، بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اتنے پیسے دیے تھے، مکان بنانے لگے تھے اتنے پیسے دیے تھے. فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اور بھول جائے، اور تم اس کے ساتھ برائی کرو تو وہ تمہیں معاف کر دے. فرماتے دوست اختیار کرو تو ایسا اختیار کرو، اگر ایسا کوئی دوست کسی کے پاس ہے تو سمجھ لے کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر وہ ہے تو اس کا دوست ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے بہتر وہ ہے جو علم والوں کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھے، سب سے بہتر وہ ہے جو علماء کی محفل میں بیٹھے اور علم سیکھے. اور فرماتے سب سے بدتر وہ ہے جو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے، مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، پیسے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، انسان برائی کا اثر فوراً لیتا ہے اور نیکی کا اثر اتنی جلدی نہیں لیتا کہ جتنی جلدی وہ برائی کا اثر لیتا ہے. آپ کسی بدماش کے ساتھ بیٹھے نا، صرف ایک چائے پی کے آپ کھڑے ہوں، آپ کہیں گے یار دو چار بندے تو میں بھی مار سکتا، لیکن کسی ایسے بزرگ کے پاس بیٹھ کے آپ کھڑے ہو کہ جو تہجد بھی پڑھتا ہو، کبھی بھی اثر نہیں ہوگا کہ میں بھی یار دو چار وقت کی نماز پڑھ لوں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو سفیان ثوری فرماتے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو علم والوں کے پاس بیٹھے اور علم سیکھے، اور سب سے بدتر وہ ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس بیٹھے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے دوستی کرو جو تمہارے تغیر سے متغیر نہ ہو. اگر تم دوستی کرنا چاہتے ہو تو ایسی دوستی کرو کہ جیسے ابوبکر صدیق نے پیارے مصطفیٰ سے کی تھی. دیکھو ابو بکر صدیق مالدار تھے، دولت مند تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا. زنون مصری فرماتے اگر دوستی کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کی طرح کرو جیسے کہ انہوں نے حضور سے کی تھی. ایک مرتبہ فرمانے لگے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تین خصلتیں یہ بات ذہن میں رکھنا، جب تم بد خصلت شخص کے ساتھ رہو، کسی برے آدمی کے ساتھ اگر تم رہو تو فرماتے ہیں کہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی برائی کو تم نیکی میں تبدیل کر دو. جب کوئی تم کو انعام عطا کرے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اس انعام دینے والے کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ ہی نے اس کا دل تمہارے لیے نرم کر دیا تھا. جب کوئی مصیبت آئے تو جلدی سے عجز کا اظہار کر دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور کہو کہ یا اللہ میں صبر کے قابل نہیں ہو. فرمانے لگے میری یہ تین باتیں ہیں مسلمانوں، تم ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرنا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص شریر ہوتا ہے وہ شریروں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا تو نیکوں کی صحبت اختیار کرتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحبت سے متعلق، اے اللہ کے بندے میں تجھے تلقین کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو علم و ایمان میں راسخ ہوں، پختہ لوگ ہوں، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، وہ تیرے ظاہر اور باطن کو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک کر دیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کا ایمان مضبوط ہو اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے رہتے ہوں. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے وہ تیرے جسم سے ساری غلاظتوں کو نکال کر کے باہر کر دیں گے، دل و دماغ میں توحید کو مستقل طور پر جاگزی فرما دیں گے، اور ان کے فیوز روحانی سے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر بیٹھنا ہے غوث پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. حضرت داتا صاحب نے ایک مقام پہ فرمایا صحبت سے متعلق، اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو باوجود برا ہونے کے وہ نیک کہلائے گا اور ان کی ہم نشینی اسے نیک کر دے گی. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اگرچہ نیک ہو فرماتے وہ برا کہلائے گا، اور اگر ان کی افعال کی تائید کرتا رہے گا اور برائی کی تائید کرنے والا فرماتے ہیں کہ وہ بھی برا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ صحبت اچھی طرح سے اختیار، اچھے لوگوں کی اختیار کرنے کی کوشش کرو. صحبت سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت اہم ہیں یہ باتیں، کیونکہ آج نسلوں میں بگاڑ ہے. آج ہماری نوجوان نسل جس برے راستے پر چل پڑی ہر ماں باپ پریشان ہے. انٹرنیٹ نے، موبائل نے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جس طرح آج کے نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا، یہ ساری باتیں ہر ماں باپ جانتے ہیں، اس لیے باتوں پہ زور دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کی صحبت میں رہا، جب وہ جدا ہونے لگا تو کہا اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے تنبیہ کر دیجیے. ابراہیم بن ادھم نے فرمایا میں نے تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے تمہیں دوستی کی نگاہ سے دیکھا اور میں نے تمہاری جو چیز دیکھی اسے اچھا جانا، لہذا اپنے عیب سے متعلق کسی سے پوچھنا چاہتے ہو تو کسی اور سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو. میں نے تم سے دوستی کی ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں نے تمہارے وجود کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا دوستی کی نگاہیں تمہارے ہر عیب سے بند ہو جاتی ہیں، مگر دشمنی کی نگاہیں برائیوں کو ظاہر کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی خرابیاں بھی آپ کو خوبیاں دکھائی دیں گی، اور اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو اس کی اچھائیاں بھی آپ کو بری دکھائی دیں گی. کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ذرا ہمیں اپنی محبوبہ تو دکھاؤ کہ جس سے تم محبت کرنے لگے. ہو سکتا ہے بہت خوبصورت ہو، بہت حسین ہو. جب دکھایا گیا تو وہ ایک آنکھ سے اندھی تھی. لوگوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، پسند کرتا دو آنکھوں والی پسند کرتا، یہ اندھی لڑکی کو تو نے پسند کیا. اب دیکھو جب محبت ہوتی ہے تو عیب کو بھی تعریف بنا دیتی ہے. وہ کہنے لگا دو آنکھوں والی ہوتی تو سب کو دو نظروں سے دیکھتی، یہ ایک آنکھ والی ہے سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو دیکھا آپ نے جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ عیب کو بھی حسن میں تبدیل کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اب میں یہیں پر بتاؤں، ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور کا ایک ایک فعل ہمارے لیے چاند و سورج سے زیادہ حسین ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں حضور میں بھی عیب دکھائی دیتا ہے. حضور ایک جگہ موجود ہے، ابو جہل آیا اور حضور کو دیکھ کے کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے آپ سے برا شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے سچ کہا. جو صحابہ کرام موجود تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ آپ سے برا کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا سچ کہا. ابو بکر صدیق آئے اور کہا آپ سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا سچ کہا. کیوں؟ دونوں کے سوال کے جواب میں سچ کیوں؟ فرمایا بات یہ ہے غلاموں، اللہ تعالی نے مجھے مثل آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے. ابو جہل نے جب مجھ میں دیکھا تو اسے اپنا آپ دکھائی دیا، تو میں نے کہا کہ تو نے سچ کہا. ابو بکر صدیق نے جب مجھ میں دیکھا تو انہیں اپنا آپ دکھائی دیا، میں نے کہا کہ سچ کہا. اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت ہے. تو حضور کا عشق ہمیں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے صاف اور ستھرے ہیں، کہ ہماری زبانیں ہر وقت حضور کی محبت میں گم ہیں. اللہ اکبر. تو صحبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کی تربیت فرماتی ہے. ابو ربی اعرج کہتے ہیں کہ ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے ملنے گیا. غور سے سننا، بہت اہمیت کی بات ہے. وہاں مجھے سخت پیاس لگی. شیخ کے گھر میں پانی کا ایک پرانا مٹکا رکھا تھا اور سخت دھوپ تھی، گرمی تھی، شدت تھی. میں مٹکے سے پانی لینے گیا تو دیکھا کہ پانی گرم تھا اور مجھے وہ گرم پانی پینے سے وحشت ہو رہی تھی. میں نے کہا شیخ داؤد طائی کاش آپ پانی کے لیے ایک صاف ستھرا مٹکا رکھتے اور اسے چھاؤں میں رکھتے تو پانی ٹھنڈا ہوتا اور پینے کے قابل ہوتا. حضرت داؤد طائی فرمانے لگے جب یہ عادت ہو جائے نا کہ پانی پیو تو ٹھنڈا ہی پیو، کھانا کھاؤ تو اچھا ہی کھاؤ، لباس پہنو تو نرم ہی پہنو. فرمانے لگے پھر تم نے آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہی کیا ہے؟ جب تم ہر چیز اپنی پسند کی چاہنے لگ جاؤ تو پھر تم نے آخرت کے لیے بچا کر کے کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ وصیت فرمائی ہے. فرمایا سنو، دنیا سے ایسے روزہ رکھ لے کہ جسے موت ہی کھولے، ایسے روزہ رکھ لے. دنیا داروں سے اس طرح بھاگ جس طرح درندوں سے بھاگتا ہے، جیسے کہ شیر ہمارے پیچھے لگ جائے ہم کیسے بھاگتے ہیں، ایسے دنیا سے بھاگ. اور اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کر، پھر تو دیکھ لے گا کہ وہ کتنے کم خرچ ہوتے ہیں اور بھائی کی کیسی اچھی مدد کرتے ہیں. فرمایا میں تجھے ایک اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، جماعت کو کبھی ترک نہیں کرنا. بس میں سمجھتا ہوں کہ عمل کے لیے یہی باتیں کافی ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے، حضرت داؤد طائی بھاگ رہے ہیں. اس نے پوچھا داؤد طائی کہاں بھاگ رہے ہو؟ کا بڑی مشکل سے دنیا سے نجات ملی ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ دنیا میں واپس نہ بھیج دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ایک دفعہ حضرت مالک ابن دینار اور ایک دہریہ کا مناظرہ ہو گیا، دلائل پہ دلائل گفتگو جاری ہے۔ اب حضرت مالک ابن دینار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جتنے مناظرے میں لوگ تھے، فرمایا آگ جلاؤ۔ آگ روشن ہو گئی، فرمایا ہم دونوں اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل جائے سمجھو وہ جھوٹا ہے، اور جس کا ہاتھ بچ جائے سمجھو وہ سچا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے دہریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈال کے آگ میں داخل کر دیا۔ بہت دیر ہو گئی، مالک ابن دینار اور دہریہ نے جب ہاتھ نکالا، دونوں کا ہاتھ سلامت، کسی کا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ مالک ابن دینار میں بے حیرت تھے، عرض کرتے ہیں مولا میں مسلمان، میں حق پر، اور یہ دہریہ، مولا اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ رب کریم نے فرمایا اے مالک ابن دینار، اگر یہ اکیلے آگ میں ہاتھ ڈالتا تو جل جاتا، پیارے جلا اس لیے نہیں کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا۔ پیارے جلا اس لیے نہیں کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، انشاءاللہ دوزخ نہیں جلائے گی، انشاءاللہ ہم سنیوں کو دوزخ نہیں جلائے گی۔ ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھوں میں غریب نواز کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھوں میں داتا صاحب کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھوں میں بابا فرید کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھوں میں مخدوم جہانگیر سمنانی کا ہاتھ ہے، انشاءاللہ دوزخ نہیں جلائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔